سیدی و سندی، محبی و محبوبی، مرشدی و مولای، عارف بالله، شیخ العرب والعجم، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. عشق کو حاجت بیان نہیں. آپ اوپر بیٹھ جائیں، ہاں یا کرسی بیٹھ جائیں جہاں اچھا لگے. عشق کو حاجت بیان نہیں، گو میرا قلب تو ہے اگر زبان نہیں، قلب تو ہے اگر زبان نہیں، آہ تو کا تعلق زبان سے ہے. دونوں مصروں میں عجیب مناسبت ہے کہ یہ قلب تو ہے اگر زبان نہیں. قلب کا تعلق، آہ کا تعلق قلب سے اور فغان کا تعلق زبان سے. قلب تو ہے اگر زبان نہیں،
زخم تو ہے اگر نشان نہیں، عشق کو حاجت بیان نہیں، عشق کو
زخم. ایک تو میدان جہاد میں زخم کھاتا ہے اللہ کے راستے میں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ باطنی شہادت ہے گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانا. ان کے حکم کی تلوار سے، تیرے حکم کی تیغ سے ہوں میں بسمل، شہادت نہیں میری ممنون خنجر. یہ باطنی شہادت ہے. دل کا زخم ہے، یہ ظاہر نہیں ہوتا، لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا، مگر اندر اندر جو ہے یہ دل کا خون ہو رہا ہے. اس کو سوائے خدا کے اس کی کسی کی شہادت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ دل پر کتنے زخم اٹھائے ہیں، اللہ والوں نے اپنے دل پہ کتنے زخم اٹھائے ہیں گناہ سے بچنے میں، خدا تعالیٰ کو خوش کرنے میں. زخم تو ہے فرماتے تھے کہ آنکھ سے آنسو ہے لیکن خون نہیں ہے یہ. جیسا کہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب بندہ روتا ہے اللہ کی محبت میں تو جگر کا خون آنسو بن کر آنکھ سے نکلتا ہے, اور جگر کا خون اپنی ناجائز تمناؤں کا خون کرنے سے ہوتا ہے. جس شخص نے اپنی ناجائز تمناؤں کا خون کرنا نہیں سیکھا, خون نہیں کیا, اس کی چشم تر تو ہوگی لیکن خون فشاں نہیں ہوگی. چشمے تر جو کے خون فشاں نہیں, درد ہجراں کی رفتاں نہیں. درد ہجراں جدائی کا غم, اللہ تعالیٰ سے جدائی کا غم. ہماری روح نے خدا تعالیٰ کی زیارت کی, اس کے بعد اللہ نے جسم عطا فرمایا, دنیا میں بھیجا, تو وہ زیارت ہم کر کے آئے ہیں اللہ کی. اللہ کی پاس سے ہم آئے ہیں, ہمارا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, وہاں سے ہم جدا ہو گئے. جیسے کوئی بچہ چھوٹا اپنے ماں باپ سے بچھڑ جائے تو کس قدر روتا ہے, اس کی ماں باپ کی جدائی میں کس قدر پریشان اور حیران رہتا ہے, مارا مارا پھرتا ہے, مضطر رہتا ہے. مگر ہم دنیا میں آ کر غافل ہو گئے, اللہ تعالیٰ کو بھول گئے, اور اپنے محبوب پاک جو ہمارا حقیقی مرکز بھی ہے, وہاں سے جدائی کا ہمیں کوئی غم کوئی محسوس نہیں ہوتا. وجہ یہ ہے کہ غفلت میں ہم جو ہے مبتلا ہو گئے دنیا میں آ کے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ مولانا رومی کا یہ شعر پڑھا کرتے تھے, اے کہ صبر نیست از فرزند و زن, صبر چون داری رب ظلمن, کہ لوگوں جن کو تمہیں اپنی جن کو اپنی بیوی بچوں سے صبر نہیں آتا کہ ان سے جدائی تمہیں برداشت نہیں, لیکن اس احسان کرنے والے مولا سے تم کیسے برداشت کر لیتے ہو جدائی کو, کیسے تم اس سے غفلت اختیار کرتے ہو. تو درد جو چشم خون فشاں نہیں ہے, یعنی جس نے اللہ کے راستے میں اپنی ناجائز تمناؤں کا خون نہیں کیا, اس کو اس جدائی کے غم کا جو ہے کچھ بھی راز پتہ نہیں ہے کہ درد ہجراں کیا چیز ہے, درد غم جدائی کا غم کیا چیز ہے.
چشمے تر جو کے
Oh, man. قالیاں ہیں، قالیاں ابراہیم کشمیری کہیں ہیں، جو تر سنی ہوئی ہے بس اس کی نقل کر لیتا ہوں. ابراہیم کشمیری ملے تھے مولانا، میں نے کہا بھائی محنت تم لوگ کی ہے، مزے ہم اڑا رہے ہیں، ہمیں طرز بنانے کی ضرورت ہی نہیں. اچھا، جو حضرت والا رحمہ اللہ کی مجلس کی بات تھی، تو جو وہاں کا ماحول تھا، جو طرز تھی، اس کے علاوہ ہٹنے کو دل نہیں کرتا، کسی طرز میں مزہ نہیں آتا. جو اشعار حضرت کی مجلس میں پڑھے گئے، جس طرز میں پڑھے گئے، خصوصاً ان حضرات میں جو پڑھے ہیں، وہ رمضان صاحب ہیں ماشاء اللہ، یہ مولانا ابراہیم کشمیری ہیں، تو ان حضرات کا ہی پڑھا ہوا بس طرز وہی دل کرتا ہے، بس یہی پڑھے گا. اللہ قبول فرمائے، آپ کی نیک گمانی ہے، اللہ قبول فرمائے. حضرت ہمارے یہی فرماتے تھے کہ بھائی ایک دفعہ حضرت کو فون آیا کہ آج بیان ہوگا یا نہیں، تو حضرت کو انتہائی تکلیف ہوئی. شاید اسی سے یہ اشعار نکلے ہوں، مجھے معلوم نہیں، لیکن بہرحال مقصود تو وہی ہے، بات تو وہی بیان ہوئی اس میں، کہ اللہ والوں کی صحبت سے چاہے وہ خاموش ہوں، چاہے تقریر کر رہے ہوں، چاہے وہ سو رہی کیوں نہ رہے ہوں، چاہے وہ ہنسا کیوں نہ رہے ہوں، وہی نور ہے، وہی نور دل سے دل میں راستے بنے ہوئے ہیں، بظاہر ہنس رہے ہیں لیکن اندر ہی اندر اللہ کے محبت کے ناروں کی تکرار ہو رہی ہے. اندر ہی اندر اندر کچھ اور طوفان مچا ہوا ہے، ہنگامہ ہے، سرگرم ہے. ملفوظات حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ، ارشاد فرمایا کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دریافت کیا کہ میں جب معتبر اہل شخص کو کوئی عہدہ دیتا ہوں تو یہ کافی ہے کہ عہدہ دینے سے پہلے اس کی اہلیت، لیاقت، دیانت اور امانت کی تحقیق کر لوں، پھر میں سبکدوش ہوں، یا مجھے عہدہ دینے کے بعد اس کے کام کی بھی تحقیق بھی کرنا چاہیے کہ جیسا میرا گمان تھا ویسا ہی ثابت ہوا یا میرا گمان غلط نکلا. سب نے جواب دیا کہ عہدہ دینے سے پہلے پوری طرح تحقیق کر لینا کافی ہے، اس کے بعد آپ سبکدوش ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جواب صحیح نہیں ہے، بلکہ مجھے اس کے کام کی تحقیق کرنا چاہیے کہ جو میرا گمان تھا اس نے اسی طرح کام کا حق ادا کیا یا میرا گمان اس کے متعلق غلط ثابت ہوا، بغیر اس کے میں سبکدوش نہ ہوں گا. محققین صوفیاء کا بھی یہی خیال ہے کہ جس کو کوئی خدمت سپرد کی جائے اس کے اعمال کی بھی جانچ کرنا چاہیے کہ جو خدمت اس کے سپرد کی گئی ہے وہ اس کا اہل ثابت ہوا یا نہیں. ارشاد فرمایا کہ ایک زمانے میں مدرسہ دیوبند کے خلاف دیوبند میں بڑی شورش تھی. اہل قصبہ کا مطالبہ تھا کہ ایک ممبر کا اضافہ ہماری مرضی کے موافق ہو، اور بعض اہل شورا نے اس مطالبے کے مان لینے کی تحریک بھی کی، لیکن حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم کو مدرسہ مقصود نہیں، رضاء حق مقصود ہے، اور نا اہل کو ممبر بنانا معصیت یعنی گناہ ہے جو خلاف رضاء حق ہے، اس لیے ہم اپنے اختیار سے ایسا نہ کریں گے کیونکہ اس پر ہم سے مواخذہ ہوگا. اگر اہل شہر کے فتنے سے مدرسہ بند بھی ہو گیا تو اس کے جواب دہ قیامت میں وہ خود ہوں گے، کیونکہ انہی کے فعل کا یہ نتیجہ ہوگا، ہم سے مواخذہ نہ ہوگا. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جس علم کی طرف اس تحریر میں اشارہ فرمایا ہے وہ بہت بڑا علم ہے، جس کا عنوان یہ ہے کہ ثمرات مقصود نہیں، صرف رضاء حق مقصود ہے. یہ ہے اصل چیز. اگر یہ چیز ہمارے تمام علماء کرام اس کا لحاظ کریں تو وہ پاسا پلٹ جائے، کایا پلٹ جائے، اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ نہ مدرسہ مقصود ہے، نہ طلباء کی کثرت مطلوب ہے، نہ عمارت مقصود ہے، صرف رضا حق مطلوب ہے۔ اگر رضا حق کے ساتھ یہ کام چلتے رہیں تو چلاؤ، اور حسب ہمت اور طاقت اس میں کام کرتے رہو، اور جو کام طاقت سے زیادہ ہو اس کو الگ کر دو۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من قول۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میرے لڑکے بہت ہی بدشوق ہیں، تعلیم کی طرف ان کو قطعاً التفات اور رغبت نہیں، اس سے میرا قلب پریشان رہتا ہے۔ فرمایا کہ قلب کو پریشان اور مشوش رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مومن کو پریشان کرنے والی چیز بجز ایک چیز کے اور کوئی نہیں، اور وہ ہے حق تعالیٰ کی عدم رضا۔ یعنی اللہ اگر ناراض ہیں تو یہ چیز ہے پریشان کرنے والی، باقی کوئی چیز پریشان کرنے والی نہیں ہے۔ آج اس کا معاملہ عکس میں ہے، اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے، اولاد کو آگے کرتے ہیں کہ آپ اس کے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ والا بن جائے، اپنے اندر اصلاح کی کمی ہے، اپنے اندر عیوب اور کوتاہی بھرے ہوئے ہیں، لیکن اس کی اصلاح کی فکر نہیں، اور جس چیز کے ہم مکلف نہیں اس کے لیے ہم فکر مند ہیں۔ تو فرمایا کہ اصل چیز جس جو پریشانی کی چیز ہے، مومن کو پریشان کرنے والی چیز بجز ایک چیز کے اور کوئی نہیں، اور وہ ہے حق تعالیٰ کی عدم رضا۔ اس سے تو مومن کے قلب میں جتنی بھی پریشانی ہو اور جو بھی حالت ہو وہ تھوڑی ہے، اور جبکہ رضا کا اہتمام ہے اپنی وسعت اور قدرت کے موافق، تو کوئی وجہ نہیں کہ مومن کا قلب پریشان اور مشوش ہو، اس لیے کہ صرف تدبیر ہمارے ذمے ہے۔ مثلا تعلیم اولاد کے لیے شفیق استاد کا تلاش کر دینا، کاغذ قلم دوات کا مہیا کر دینا، کتابوں کا خرید دینا، مزید برآں علم کے منافع اور فضائل سنانا، اس کے بعد جو نتیجہ ہو اس پر رضا اور تفویض ہی سے کام لینا مناسب ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ فرمایا کہ جبکہ اللہ کی رضا کا اہتمام ہے اپنی وسعت اور قدرت کے موافق، تو کوئی وجہ نہیں کہ مومن کا قلب پریشان اور مشوش ہو، اس لیے کہ صرف تدبیر ہمارے ذمے ہے۔ بعض لوگ اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں اولاد کے غم میں، یہ مناسب نہیں ہے، اس سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ صحت خراب ہوتی ہے، نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور آدمی کام کر نہیں رہتا، طاعت میں سستی آنے لگتی ہے، پریشانی شروع ہو جاتی ہے، ہر وقت اسی غم فکر میں رہتا ہے، اپنا رجسٹر اس کا جو ہے اس میں اندراج کم ہو جاتا ہے اعمال صالحہ کا۔ اس لیے کہ صرف تدبیر ہمارے ذمے ہے، مثلا تعلیم اولاد کے لیے شفیق استاد کا تلاش کر دینا، کاغذ قلم دوات کا مہیا کر دینا، کتابوں کا خرید دینا، مزید برآں علم کے منافع اور فضائل سنانا، اس کے بعد جو نتیجہ ہو اس پر رضا اور تفویض ہی سے کام لینا مناسب ہے۔ ارشاد فرمایا کہ سالک کو کسی چیز کی حوث نہ کرنی چاہیے، کوئی ذوق و شوق متمنی ہے، کوئی ذوق و شوق کا متمنی ہے، کوئی رقت قلب کی خواہش کرتا ہے، کسی کو کشف و کرامات کی تمنا ہے، ان کو جو ہے ثمرات بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے بعض ملفوظات میں آتا ہے کہ انسان جب زیادہ عبادت کرنے لگتا ہے، اسی لیے ہمارے دین نے اعتدال سکھایا، تو بے اعتدالی کا ایک نقصان یہ بتلایا کہ ملومت نے کہ پھر آدمی کو ثمرات کی توقع ہونے لگتی ہے، اور جب ثمرات نہیں ملتے وہ یہی ثمرات ہیں کہ آدمی ذوق و شوق کے ہمیں جب ہم ذکر کریں تو بس ہمارے دل کے اندر جو ہے وجد آنا چاہیے، اور کوئی بھی عبادت کریں تو دل میں وجد آنا چاہیے، یا رقت قلب ہو جائے، یا کشف و کرامات آئے، یہ سب ثمرات ہیں۔ تو جب یہ ثمرات نہیں ملتے تو بندہ مایوس ہو جاتا ہے، اور تھک کر جو عبادت پہلے رہی صحیح تھی وہ بھی جاتی رہتی ہے، اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اعتدال سکھایا ہے۔ تو فرمایا کہ کوئی ذوق و شوق کا متمنی ہے، کوئی رقت قلب کی خواہش کرتا ہے، کسی کو کشف و کرامات کی تمنا ہے، کوئی جنت کو مقصود سمجھ کر اس کا طالب ہے، حالانکہ کسی چیز کی بھی طلب اور حوث نہ کرنی چاہیے، کیونکہ عبد کے معنی ہیں مالک کے سامنے سر جھکا دینے کے، اور جو حکم ہوا اس پر بسر و چشم قبول کر کے عمل کر لینے کے۔ عبد کے یعنی بندے کے معنی ہیں مالک کے سامنے، عبد معنی بندہ، عبد کے معنی ہیں مالک کے سامنے سر جھکا دینے کے، اور جو حکم ہوا اس پر بسر و چشم قبول کر کے عمل کر لینے کے۔ پھر عبد ہو کر کسی چیز کی حوث کرنا، کہ مجھے یہ ملے وہ ملے، یہ ہوں حقیقت میں فرمائش ہے مالک پر، اور یہ کیوں کر جائز ہوگا؟ یعنی غلام یا عبد یا بندے کو اپنے مالک سے فرمائشیں کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی حق نہیں بنتا اس کو، حقیقت میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی شبہ کرے کہ حدیث شریف میں آیا ہے اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، یہاں پر جنت کا سوال کیا گیا ہے، جواب یہ ہے کہ اس سوال کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی سوال کرے کہ فلان صاحب سے کہاں ملاقات ہوگی، جواب ملے کہ باغ میں. اس پر وہ شخص باغ میں جانے کا آرزو مند ہے تو حقیقت میں وہ باغ مقصود بالذات نہ ہوگا، یعنی وہ باغ مقصد نہیں ہوگا بلکہ مقصود وہ صاحب ہیں، مگر چونکہ وہ باغ میں ملیں گے اس لیے اس باغ کی تمنا ہوتی ہے جو اس مقام پر رہتے ہیں. اسی طرح حدیث شریف میں مقصود رضا ہے جس کو جنت پر مقدم فرمایا، مگر چونکہ اس کا حصول جنت میں ہوگا لہذا جنت کا بھی سوال کیا گیا. حق سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ورضوان من اللہ اکبر، یہاں پر رضا کو جنت سے اکبر فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ بڑی چیز یہی ہے، یعنی اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز اور سب سے زیادہ مقدم. پھر یہ نقطہ بیان کیا کہ اس اکبر کی تحصیل یعنی پانے کے لیے ذریعہ بھی اکبر ہونا چاہیے، تو فرماتے ہیں ولذکر اللہ اکبر. سبحان اللہ، واہ واہ، ولذکر اللہ اکبر. فرمایا کہ یہ نقطہ بیان کیا کہ اس اکبر کی تحصیل یعنی اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، تو اس بڑی چیز کی پانے کے لیے، بڑی چیز کو پانے کے لیے اس کا ذریعہ بھی بڑا ہونا چاہیے، تو فرماتے ہیں والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. معلوم ہوا کہ وہ ذریعہ ذکر اللہ ہے، تمام احکام پر عمل کرنے سے ذکر اللہ ہی مقصود ہے. سبحان اللہ. رضا اور عبدیت کے قصد کی ضرورت ہے، یعنی بندگی کے ارادے کی ضرورت ہے، اللہ کی رضا اور بندگی. ارشاد فرمایا کہ افضل طریقہ یہ ہے کہ تم عبدیت اختیار کرو اور تقدم اور فضیلت کا وسوسہ بھی دل میں نہ لاؤ، بلکہ اپنے کو سب سے کم تر اور بدتر سمجھو. ارشاد فرمایا کہ افضل طریقہ یہ ہے کہ تم عبدیت اختیار کرو، بندگی اختیار کرو، اور تقدم اور فضیلت کا وسوسہ بھی نہ لاؤ، یعنی مجھے فضیلت حاصل ہو جائے دوسروں پر یا میں اللہ کے دربار میں بڑھ جاؤں، اس کا وسوسہ بھی نہ لاؤ، بلکہ اپنے کو سب سے کم تر اور بدتر سمجھو. حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کا ارشاد ہے کہ طلب جاہ عند الخلق تو مذموم ہے ہی، طلب جاہ عند الخالق بھی مذموم ہے، یعنی اس کی بھی طلب نہ کرو کہ تم خدا کے نزدیک سب سے افضل بن جاؤ، بلکہ محض رضا اور عبدیت کا قصد کرو، یعنی اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں اور میں اللہ کا 100% مطیع اور فرما بردار ہو جاؤں. یہ تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، اور اس کی میرے ذہن میں مثال آئی ہے جس سے اس مضمون کی بابت پورا شرح صدر ہو گیا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک معشوق فرض کیجئے کہ جو دنیا بھر کے حسینوں سے بڑھ کر حسین و جمیل ہو، اصل میں اللہ والے جو مثال دیتے ہیں وہ بھی ہماری طبیعت کے مطابق دیتے ہیں، کیونکہ حسن کے ہر ایک کو کشش ہوتی ہے تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. ایک معشوق فرض کیجئے کہ جو دنیا بھر کے حسینوں سے بڑھ کر حسین و جمیل ہو، اور اس کے مقابلے میں اس کا عاشق تصور کیجئے جس سے بڑھ کر دنیا بھر میں کوئی بدشکل اور بھونڈی صورت کا نہ ہو، یعنی جو اندھا لنجا گنجا، ناک بھی پچکی ہوئی، ہونٹ بھی موٹے موٹے، دانت باہر کو نکلے ہوئے، کالا بھجنگ، چیچک کے گہرے گہرے داغ چہرے پر، غرض کوئی عیب نہیں جو اس میں موجود نہ ہو. اب ایسا شخص اگر عمل حب کراتا پھرے کہ کسی طرح اس کا حسین اور جمیل معشوق خود اس کے اوپر عاشق ہو جائے تو کیا لوگ اس کو پاگل نہ سمجھیں گے، اور کیا اس کی اس آرزو کو خلل دماغ ہی نہ بتلائیں گے؟ اس سے کہیں بڑھ کر فرق حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی شان اور ایک بندے کی شان میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جمال کے آگے ہم بندوں کی جو عبادتیں ہوتی ہیں اس کی کیا حیثیت ہے، اس سے بھی گری ہوئی ہے کہ کوئی بہت ہی حسین اور جمیل معشوق ہو اور اس کا عاشق انتہائی بھدا جیسے یہ بھی ذکر کیا حضرت نے، تو اس کی اور اس سے کیا مناسبت ہوگی، کیا ریشو ہوگا؟ تو ہمارا اللہ تعالیٰ کے حسن جمال کے آگے ہمارا کوئی بھی عمل جو ہے وہ اسی طرح اس سے بھی زیادہ گرا ہوا ہو سکتا ہے. یہ تو ان کی شان ہے، ان کی کریمی ہوتی ہے اور ان کی اپنے بندوں سے محبت اور پیار ہوتا ہے کہ وہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجده تجاہک وإذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن باللہ وعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف رواه احمد والترمذي. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لڑکے اللہ تعالیٰ کے احکام امر و نہی کے کو محفوظ رکھ, اللہ تعالیٰ تجھ کو اپنی حفاظت میں رکھے گا دنیا میں آفات اور مکروہات سے اور آخرت میں طرح طرح کے عذاب سے, اور محفوظ رکھ تو اللہ کے حق کو یعنی اس کو ہمیشہ یاد رکھ اور اس کی قدرتوں میں فکر کر اور اس کا شکر ادا کر تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا, اور جب تو سوال کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ ہی سے سوال کر, اور جب تو مدد چاہے تو اللہ ہی سے مدد چاہ, اور یہ بات یاد رکھ کہ ساری مخلوق اگر جمع ہو کر تجھ کو کچھ نفع پہنچانا چاہے تو ہرگز تجھ کو نفع نہ پہنچا سکے گی مگر صرف اتنا جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے, اور اگر سب آدمی جمع ہو کر تجھ کو ضرر پہنچانا چاہیں تو ہرگز تجھے ضرر نہ پہنچا سکیں گے مگر صرف اتنا جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے. قلم اٹھا کر رکھ دیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سامنے پائے گا یعنی گویا کہ حق تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے, کیونکہ اگر تو نہیں دیکھتا تو اللہ تعالیٰ تجھے ضرور اور بالیقین دیکھ رہے ہیں, اور اس مراقبے کا نام شریعت میں احسان ہے, اور اس مراقبے اور فکر اور دھیان کی برکت اور مشق سے جب ماں سو اللہ نظر سے فنا ہو جاوے تو یہ کمال ایمان ہے, اور گویا کہ تو اس وقت حق تعالیٰ کو دیکھتا ہے, پس پہلا حال مراقبہ کہلاتا ہے اور دوسرا حال مشاہدہ کہلاتا ہے. اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جب تو اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی تو حق تعالیٰ تیری ہر حالت اور مشکل میں مدد فرمائیں گے اور اس کو آسان فرمائیں گے, اور اللہ تعالیٰ ہی سے ہر حالت میں دعا کرے, کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں, اور زمین اور آسمان کے خزانوں کے مالک ہی سے مانگنا بھی چاہیے, حق تعالیٰ ہی کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے, اور جاننا چاہیے کہ حق تعالیٰ کی نصرت صبر کے ساتھ ہے اور کشادگی تکلیف کے ساتھ ہے, یعنی ہر تنگی کے بعد کشادگی ہے اور ہر غم کے بعد راحت اور خوشی ہے, جیسا کہ ان مع العسر یسرا میں ارشاد فرمایا گیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں جمعے کی سنتوں کا بیان ہے. غسل کرنا, اچھے اور صاف کپڑے پہننا, مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا, مسجد پیدل جانا, امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا, اگر صفیں پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھاند کر آگے نہ بڑھنا, کوئی فضول کام نہ کرنا, یعنی مثلا اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو لعب نہ کرنا, اور خطبے کو غور سے سننا. یہ اعمال ایسے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان اعمال کا کرنے والا جب یہ اعمال کو کرے گا, ان جو اعمال ابھی ذکر ہوئے, تو اس کو ہر قدم پر جب وہ مسجد جائے گا ہر قدم پر اس کو ایک سال نفل نماز کا اور ایک سال نفل روزوں کا ثواب ملے گا. محدثین فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی فضیلت کی حدیث ہماری نظر سے کوئی اور نہیں گزری, اس لیے جمعہ کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. علاوہ ازیں جمعہ کے دن جو سورہ کہف پڑے گا اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس وقت کے کام آئے گا, اور اس جمعہ سے پہلے جمعہ کے تمام خطایا صغیرہ اس کے معاف ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے. جمعہ کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو یا عطر کا استعمال کرنا مسنون ہے. نشرتی پھر کے نبی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واقعہ معراج شریف میں واقعہ نمبر 9 ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر مسجد سے باہر تشریف لائے, جبریل علیہ السلام آپ کے سامنے ایک ظرف شراب کا اور ایک دودھ کا لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دودھ کو اختیار کیا. جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت یعنی دین حق کو اختیار فرمایا. پھر آسمان کی طرف عروج کیا. اور احمد کی حدیث میں بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک برتن دودھ کا ایک شہد کا آیا. اور بازار کی روایت میں تین ظرف آئے, تین برتن آئے, دودھ اور شراب اور پانی. اور شداد بن اوس کی حدیث میں آپ کا ارشاد ہے کہ بعد نماز کے مجھ کو پیاس لگی, اس وقت یہ برتن حاضر کیے گئے, اور جبکہ میں نے دودھ کو اختیار کیا تو ایک بزرگ نے جو میرے سامنے تھے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے دوست نے فطرت کو اختیار کیا. فائدے میں ہے کہ براق کے باندھنے کے بعد جو واقعات مذکور ہیں ان میں ترتیب اسی طرح مفہوم ہوتی ہے کہ فنائے مسجد میں پہنچ کر حوروں سے ملنا, بات کرنا, آپ کا اور جبریل علیہ السلام کا دو دو رکعت پڑھنا. غالباً یہ تحیت المسجد ہے. اس وقت غالباً بعض دوسرے انبیاء علیہ السلام پہلے سے جمع تھے جن کو آپ نے مختلف حالتوں میں دیکھا, کسی کو راکع, کسی کو ساجد. غالباً یہ سب تحیت المسجد پڑھتے تھے, اور ان میں سے بعض کو پہچانا بھی اور معلوم ہوتا ہے کہ یہی حضرات بھی تمام اہم اپنی نمازوں سے فارغ ہو کر اسی تحیت المسجد میں بھی آپ کے مقتدی ہو گئے ہوں گے. پھر بقیہ انبیاء علیہ السلام کا جمع ہو جانا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم كلنا وجعلنا لك. اللهم كلنا وجعلنا لك. اللهم كلنا وجعلنا لك. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم أخلصنا بخالصة ذكر الدار. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. آج ان شاء الله تعالى ہمارے حضرت والا شیخ الحدیث شیخ العلماء ترجمان اکابر حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب قدام اللہ جلہم علینا کا اردو بیان انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگا. امید ہم کرتے ہیں کہ کل نہیں ہوا تھا, انشاءاللہ تعالی آج بالکل متوقع ہے کہ اپنا وعدہ حضرت پورا فرمائیں گے. تو جو حضرات سننا چاہیں فون پر ان کو ہم میسج کر دیں گے, وہ کانفرنس کال پر سن سکیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.